نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد.
وہ شخص کامل مؤمن نہیں ہے, کمپلیٹ مؤمن نہیں, پرفیکٹ مؤمن نہیں. اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ کی قسم وہ شخص مؤمن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. مؤمن تو ہے لیکن کامل مؤمن نہیں, اور مؤمن تو ہے اور کامل نہیں. کتنا ناقص, اتنا ناقص جس کے اندر یہ ایک چیز نہ ہو وہ اتنا ناقص ہو جاتا ہے کہ وہ مؤمن کہلائے جانے کے قابل نہیں رہتا. حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اس قسم کی حدیثوں کی جو توجیہ کی جاتی ہے کہ اس میں کمال ایمان کی نفی ہے, تو اس گئے گزرے دور میں لوگ کہیں گے کہ بھائی ہم پہلے سے کہاں کامل ہیں, ہم ناقص ہی تو ہیں. تو اس حدیث میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جس کے شر سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ رہے, جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے, وہ شخص کامل مومن نہیں ہے. لیکن پہلے ہی سے ہم تو کامل نہیں ہیں, نمازیں ہماری ٹھیک نہیں ہے, آنکھوں کی ہم حفاظت نہیں کرتے, کانوں کی حفاظت نہیں کرتے, تو پہلے سے ہم لوگ کامل نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, یہ گناہ بھی صحیح. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی توجیہ تو ہو جاتی ہے اس تاویل سے, مگر حدیث کا جو امپیکٹ ہونا چاہیے کہ آدمی گھبرا جائے کہ اچھا اس عمل کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ میں ناقص ہو جاتا ہوں, وہ اثر نہیں ہوگا. تو اس وجہ سے تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم, یہ توجیہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس قسم کی حدیثوں میں, کہ یہ کہا جائے کہ وہ شخص کامل مؤمن کہلانے کے قابل ہی نہیں ہے. المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, مسلم کے ٹائٹل کا حقدار وہی ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے لوگ صحیح سالم رہے. کامل مسلم وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے. بھائی ٹھیک ہے, وہ کامل ہوں گے, ہم ان کو بھی ستائیں گے, ان کو بھی ستائیں گے اور ناقص رہیں گے, لیکن مسلم تو ہے نا, اثر نہیں پڑے گا. تو کہا کہ یہ اس میں تنزیل الناقص بمنزلۃ المعدوم ہے, کہ اتنا ناقص, اتنا نقص آ جاتا ہے کہ وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اور ایسا ہم کہیں گے کہ وہ شخص مسلم, مسلمان تو ہے لیکن اتنا گرا ہوا سمجھا جائے گا جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتا ہے کہ اس کو مسلم نہیں کہنا چاہیے. شرم کی بات ہے کہ ایسی شخص کو مسلم کہیں, شرم کی بات ہے کہ ایسی شخص کو مومن کہیں جو پڑوسیوں کو ستاتا ہے. تو اب گھبرا جائے گا آدمی کہ او ہو, اتنی بڑی وجد ہے کہ میں مومن کے ٹائٹل کا حقدار نہیں رہتا, مسلم تو فکر میں پڑ جائے گا کہ مجھے اس سے باز آنا ہے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دونوں توجیہات ہیں, مگر پہلی توجیہ جو ہے اس کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہیں ہوگا. جو ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے, جو ان چیزوں سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے, وہ نہیں ہوگی. یہ خاص طور پہ طلبہ کے لیے ہے یہ بات, عوام بھی انشاءاللہ سمجھے ہوں گے. مگر یہ دو قسم کی توجیہات ہیں جو محدثین نے کی, اس میں علامہ انور شاہ, باقی سب نے تو کمال ایمان ہی کی نفی کی ہے, علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی رائے یہ ہے.
صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا, من یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محروم القسمت شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم,
ظاہر ہے محروم القسمت ہی ہے کہ مومن ہونے کے باوجود بھی اتنا گرا ہوا ہے کہ اس کو مومن کا ٹائٹل دینا یہ مومنین کے لیے شرم کی بات ہے. جیسے دھورات فیملی میں ایک آدمی بہت گرا پڑا ہو اور بہت زیادہ برے اخلاق اس کے ہوں, تو دھورات فیملی کے لوگ کیا کہیں گے کہ یار یہ شخص ہمارے خاندان پر دھبا ہے, کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ دھورات جا رہا ہے, تو اس کی وجہ سے پورے خاندان پر, تو یہ دھورات کہے جانے کے قابل نہیں. کاش کے لوگ اسے دھورات نہ کہتے. یہ تو مومنین کے لیے ایسا شخص جو ہے شرم کی بات ہے کہ اوہ ایسا شخص مومن جو دوسروں کو ستائے. ایسے شخص کو مومن کہنا نہیں چاہیے. مومن ہے پھر بھی نہیں کہنا چاہیے کہ یہ مومن ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا,
دیکھو بھائی یہ کئی ہفتوں سے چل رہی ہے, کئی سالوں پہلے یہ تقریر ہوئی تھی, تو یہ بات تو ایسی ہے بھائی کہ یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں اور مسلمان کہتے ہیں, یہ کوئی دنیا کو بیوقوف بنانے کے لیے نہیں, یہی باتیں ہیں. اب اگر ہم یہ نہ کہتے اور یہ بات ایسے ہی سنائی جاتی تو لوگ ایسا ہی سمجھتے کہ یہ پیرس کے حادثے کے بعد یہ بات کہی ہوئی ہوگی, یہ بہت پہلے کہی ہوئی ہے, مگر فٹ ہو جاتی ہے. اس لیے کہ کسی بھی بے گناہ شخص کو قتل کرنا تو بہت دور کی بات ہے, کسی بے گناہ شخص کو صرف آنکھیں نکال کر ڈرانا دھمکانا یہ بھی گناہ کا کام ہے. ایسے آنکھیں نکال کر اس میں دل میں خوف پیدا کرنا, یعنی انگلی لگانا تو بہت دور کی بات ہے, قتل کرنا, تماچا مارنا, گالی دینا نہیں, صرف آنکھیں ایسے نکال کر کہ کسی کو ڈرائے یہ بھی گناہ کا کام ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. خاموخا کسی کو جو بے گناہ ہے, جس کا کوئی قصور نہیں ہے ہمارے ساتھ, ایسے اس طرح ستانا. یہ اصحاب بیر مؤنہ یہ بڑے مشہور صحابہ ہیں, 70 صحابہ ہیں, اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ وہاں مدینہ منورہ میں ان حضرات کو بزرگوں کی جماعت سمجھا جاتا تھا. یہ دین کو لکڑیاں چنتے تھے اور لکڑیاں چن کر بیچتے تھے, اور بیچ کر کے اپنے اور اپنے اہل و عیال کے پیٹ بھرنے کے لیے ایسی حلال اور پاکیزہ روزی کماتے تھے. آر انہیں نہیں آتی تھی, شرم نہیں آتی تھی, رزق حلال کا اہتمام کرتے تھے اور پوری پوری راتیں عبادت میں گزارتے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک قبیلے کا سردار آیا اور اس نے یہ کہا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں, میرے ساتھ اور لوگ بھی مسلمان ہو گئے ہیں ہمارے قبیلے کے, اور یہ جو 70 آپ کچھ اس نے سطح آپ کچھ صحابہ کو ہمارے ساتھ بھیجیے تاکہ ان کے آنے سے ہم مسلمانوں کو تقویت پہنچے اور ہمارے قبیلے کے جو لوگ مسلمان ہو گئے ہیں وہ اسلام قبول کر لیں, اور اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے جو مسلمان ہو گئے ہیں وہ ان کو اسلام سکھائیں اور دوسرے لوگوں کو دعوت دیں تاکہ وہ بھی اسلام کے دامن میں داخل ہوں, تو ہمارے ساتھ آپ کچھ لوگوں کو بھیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 صحابہ کو روانہ کیا, 70 صحابہ کو دین سکھانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف دعوت دینے کے لیے غیر مسلموں کو. اور ایک اور بھی کام تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی علاقے میں, تو اسی لیے ذرا بڑی تعداد میں بھیجا کہ یہ کام بھی کر لینا, تو دو مقصد سے ان کو بھیجا, اصل مقصد یہ تھا. اور یہ جو صاحب آئے ہوئے تھے یہ سردار تھے, اور ایک ایک قبیلے کے کئی کئی سردار ہوتے تھے, اس لیے کہ قریش کا قبیلہ, پھر قریش کے قبیلے میں بنو ہاشم, بنو عدی, تو چھوٹے چھوٹے الگ الگ خاندان ہوتے تھے, ان کے الگ الگ چیف ہوتے تھے, اور کچھ اہم باتیں ہوتی تھی تو یہ سارے چیف مل کر کے فیصلہ کرتے تھے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خط بھی لکھ کر کے دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ خط تم فلاں سردار کو پہنچا دیجیے. ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ اس قبیلے کے جتنے سردار ہیں ان میں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل وہ ہے یا سب سے بڑی رکاوٹ وہ بن سکتا ہے, تو اس کو ذرا اہتمام سے میرے خط کے ذریعے دعوت دی جائے. تو یہ حضرات روانہ ہو گئے, روانہ ہو گئے اور حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دوسرے ساتھی ایک گروپ میں ان حضرات کو روانہ کیا کہ آپ جا کر کے اس سردار کو، یہ 70 میں سے ایک دوسرا گروپ بنا کہ آپ لوگ جا کر کے روانہ کر دو خط، باقی قافلہ 70 کا دوسری جگہ پر رہا. تو حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ بھئی دیکھو، ایک نئے قبیلے کے پاس جا رہے ہیں اور نیا سردار ہے، ہمیں جس نے بلایا ہے وہ دوسرے لوگ ہیں، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے تم سب میرے ساتھ مت آؤ، تم دو تین جو ہے پیچھے رہو ذرا، وہ لوگ تو ہمارا قافلہ تو ذرا دور ہی ہے، مگر تم بھی بالکل میرے ساتھ مت آؤ، اس لیے کہ اگر ہمیں گھیراؤ میں لے لیا اور ہمیں قتل کر دیا تو سب جائیں گے، اور اگر تم تھوڑے پیچھے سے رہے تو میں بچ گیا تو ٹھیک، اور اگر مجھے گھیراؤ میں لے لیا تو تم تو کم سے کم اپنی جان بچا سکیں گے. حضرت حرام ابن بلحان رضی اللہ عنہ نے خط پہنچایا، اس سردار نے خط پڑھا اور خط پڑھ کر اشارہ کیا، اور اس اشارے کے نتیجے میں پیچھے سے خنجر مارا اور حضرت حرام ابن ملحان رضی اللہ عنہ فوزت و رب الکعبہ کہہ کر انتقال کر گئے. یہ جو قصہ بہت مشہور ہے کہ فوزت و رب الکعبہ، یہ اس موقع پر ہوا تھا. انہوں نے جب وہ ان کو خنجر لگا اور سینے سے خون پھوٹنے لگا تو اس قدر خوش تھے وہ شہید ہو کر جنت میں جانے کے لیے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں وہ خون لیا اور خون کو اپنے چہرے پر ایسا ملا اور پھر ان کی روح پرواز کر گئی. فوزت و رب الکعبہ. تو دیکھو یہ مظلوم شہید ہے، یہ کسی کو قتل کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، یہ تو ایک خط پہنچانے کے لیے گئے تھے اور اس میں شہید ہو گئی، اور انہوں نے پھر حملہ کر دیا سب کے اوپر اور ڈھونڈ ڈھونڈ کر قتل کیا سب کو. انہوں نے صرف دو حضرات رہ گئے، یعنی حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے دور میں مدینہ منورہ میں وہ جماعت جنہیں بزرگوں کی اور صوفیوں کی جماعت سمجھا جاتا تھا، ان میں سے 68 کو قتل کر دیا گیا. کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، 68. ہمارے زمانے میں 100-150 کسی جگہ قتل ہو جاتے ہیں تو بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے، حالانکہ ہمارے زمانے میں جنگوں میں ہزاروں اور لاکھوں قتل ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے میں تو جنگوں کے اندر بھی بہت کم لوگ قتل ہوتے تھے، جنگوں میں بھی بہت کم لوگ قتل ہوتے تھے، اس لیے کہ تلوار وغیرہ سے جنگیں ہوتی تھی تو کلیٹرل ڈیمیج وغیرہ نہیں ہوتا تھا، جو سامنے آمنے سامنے ہوتا تھا وہی مرتے تھے. تو اس اعتبار سے 68 کی تعداد تو بہت بڑی، 68 کی تعداد بہت بڑی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں بہت جنگیں ہوئی. بعض جنگیں وہ ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حصہ لیا، اور بعض جنگیں وہ ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ نہیں لیا، دوسروں کو روانہ کیا. مگر یہ سارے شرعی حدود اور قیود کے ساتھ لڑائیاں ہوئی، تو ان میں کل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ان میں کل دشمن جو مارے گئے وہ 300 سے کچھ اوپر ہے. فتح مکہ، خیبر، کتنی بڑی بڑی بڑے بڑے غزوات ہوئے، احد، بدر، لیکن کل ملا کر کے 300 سے کچھ زائد آدمی مارے گئے. اب جب سنتے ہیں کہ اتنی جنگیں ہوئی اور صحابہ جہاد کرتے تھے اور اتنے ایکسپیڈیشنز میں نکلے اور فلاں جگہ، تو ایسا لگتا ہے کہ اوہ ہو بہت لوگ، 25، بعض حضرات نے 19 غزوات ٹوٹل ایکسپیڈیشنز لکھے ہیں، بعض حضرات نے 25، بعض حضرات نے 27، بعض حضرات نے اس سے بھی زیادہ. تو ان ساری جنگوں میں جتنے لوگ شہید ہوئے، جتنے دشمن مارے گئے، وہ 300 تقریباً 300 سے کچھ اوپر، 310 315 کے لگ بھگ. تو اس زمانے میں ایک ہی جگہ پر 68 شخصوں کو کا مارا جانا یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اور پھر ایسے چلتے پھرتے نارمل لوگ بھی نہیں، امپورٹنٹ لوگ، ایک تو یہ ہے نا کہ سیویلینز مارے جاوے اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں فوج کے لوگ مارے جاویں, حکومت کے لوگ مارے جاویں. یہ بہت اہم لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منتخب کر کے بھیجا تھا کہ جاؤ آپ یہ کام کرنے کے لیے جاؤ. اور ان 68 میں سے دو بچ گئے, دو بچ گئے, اور یہ دو بچ کر کے واپس آ رہے تھے. یہ سننے والا واقعہ ہے اور یہ کوئی کمزور واقعہ نہیں ہے سند کے اعتبار سے بھی. یہ دو واپس آ رہے تھے مدینہ منورہ, جان بچی ان کی کسی طرح, یہ دو واپس آ رہے تھے. اور جو قاتل خاندان ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا, جنہوں نے قتل کیا ان کے ساتھ معاہدہ تھا. لیکن یہ جو سردار ہے کہا کہ بھائی حملہ کرو ان لوگوں پر, جس نے حملہ کرایا جس کو خط پہنچا تو اس خاندان نے منع کر دیا کہ ہمارا تو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے. تو اس نے پھر دوسرے خاندان کو اپنے ساتھ لیا اور دوسرے خاندان سے حملہ کروایا. تو جس خاندان کے سردار نے قتل کیا تھا اس خاندان کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ تھا کہ ہم آپ کو قتل نہیں کریں گے, تم ہمیں قتل نہیں کریں گے. لیکن ان کے سردار نے دوسرے خاندان سے مدد لے کر کے حملہ کروایا اور 68 کے 68 شہید ہو گئے. اب جس سردار نے حملہ کروایا تھا اس کے خاندان کے دو افراد ان کو نظر آ گئے راستے میں, یہ بھی دو ادھر سے جا رہے ہیں وہ دو ادھر سے آ رہے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں کے 68 ساتھی شہید ہو گئے ہوں ان کے جذبات کیسے ہوں گے. تو انہوں نے دیکھا کہ اس سردار نے ہمارے 68 آدمیوں کو شہید کیے, تو یہ ان کے خاندان کے دو ہیں, تو ہم تو ان کے 68 کو ماریں گے تب جا کر بدلہ ہوگا, تو کم سے کم یہ دو کو تو مارتے ہیں. اور وہ جو دو ادھر سے آ رہے تھے انہیں تو کچھ پتا نہیں تھا کہ کیا ہوا ہے. انہوں نے جب یہ دو مسلمانوں کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو ہماری تو ٹریٹی ہے ان کے ساتھ. بہرحال جب قریب ہوئے تو انہوں نے حملہ کر دیا اور ان دونوں کو قتل کر دیا, دو کو قتل کر دیا اور مدینہ منورہ پہنچے. اور مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد پورا قصہ بیان کیا اور وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے معلوم ہو چکا تھا کہ اصحاب بیر معونہ پر حملہ ہوا ہے اور ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے اور 68 صحابہ کو شہید کر دیا گیا ہے. لیکن یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا, لیکن صحابہ کھل کر کے سب بیان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہاں ہم پہنچے, ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا, ہمارے 68 آدمی مارے گئے, جب واپس آ رہے تھے تو اس سردار کے دو آدمی ہمیں ملے تو ہم نے ان دونوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور ہم آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو بہت غلط ہوا. یہ ہے اسلام, یہ ہے اسلام, یہ تو بہت غلط ہوا. اس لیے کہ یہ جو دو ہیں یہ بے گناہ ہیں, یہ بے گناہ ہے, ان کا اس میں کچھ قصور نہیں ہے. یہ 68 کو جنہوں نے قتل کیا وہ دوسرے لوگ ہیں, یہ تو بے گناہ ہیں. اور وہ جو سردار ان 70 کو لے کر کے گئے تھے وہ تو بار بار کہتے رہے کہ ایسا ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے, اور پورا خاندان بھی ان کے ساتھ متفق رہا کہ ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے. مگر وہ دوسرے خاندان نے مل کر کے اس خاندان کے صرف ایک شریر سردار کی وجہ سے ایسا ہوا, یہ غلط ہوا, یہ تو غلط ہوا. دو جانیں ضائع ہوئی. اب یہ دو جانیں جو ضائع ہوئی تھی کس کی تھی, مسلم تھی یا غیر مسلم؟ غیر مسلم. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس لیا, اور اس زمانے کے اعتبار سے چونکہ ادھر 68 شہید ہوئے تھے, 68 قتل ہوئے تھے, اس لیے ادھر سے شکایت لے کر کوئی نہ آتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بے گناہ دو جانیں گئی ہیں, لیکن چونکہ یہ ہمارے جو دو صحابہ ہیں جنہوں نے قتل کیا ہے ان کا بھی قصور نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے ایسا سمجھا, یہ جان بوجھ کر انہیں قتل نہیں کیا کہ ان کو قتل نہیں کیا جانا چاہیے, انہوں نے ایسا سمجھا کہ چونکہ ان کے سردار نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے اور ہمارے 68 آدمیوں کو قتل کیا ہے اس لیے ان دونوں کو قتل کرنا ہمارے لیے جائز ہے اور ہم انہیں قتل کر سکتے ہیں. یہ سمجھ کر انہوں نے گویا انجان پنے میں غلطی سے قتل کیا ہے, اس لیے اب ان دونوں کو تو سزا نہیں دی جائے گی، لیکن ان کا جو نقصان ہوا ہے اس نقصان کی ہماری طرف سے بھرپائی ہوگی. اور وہ کیا ہے کہ ایک جان کی قیمت 100 اونٹ ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو حکم کیا کہ 200 اونٹ جمع کرو اور 200 اونٹ اس قبیلے کو پہنچاؤ اور ان دونوں مقتولین کے خاندانوں تک پہنچاؤ 100 اونٹ، تاکہ جان کا بدلہ ہو جائے کم سے کم. تو یہ ہے اسلام جو ہمیں تعلیم دیتا ہے. اب اس زمانے کے اندر 100 اونٹوں کو جمع کرنا، ایک جان کے لیے 200 اونٹوں کو جمع کرنا، یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. اور پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے پاس اس وقت اتنے وسائل نہیں تھے، ابھی فتوحات کا دور نہیں ہوا تھا. یہ ابتدائی اسلام کا واقعہ ہے، یہ سن 4 سن 5 ہجری کا واقعہ ہے. تو اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے حلیف بن النذیر کی ملاقات کے لیے خود تشریف لے گئی. یہودیوں کے قبیلے تھے بن النذیر اور بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ان کے ساتھ بھی پیس ٹریٹی سائن ہو گئی تھی مسلمانوں کی. اور اس میں پیس ٹریٹی کا ایک حصہ یہ تھا کہ ہمارے دشمن تمہارے دشمن، ہمارے دوست تمہارے دوست، اور اگر تمہارے اوپر دیت کبھی آ جائے تو مسلمان تمہاری مدد کریں گے، اور ہمارے اوپر دیت آ جائے، دیت 100 اونٹ، تو تم ہماری مدد کریں گے. تو مسلمانوں کے وسائل اتنے کم تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود مدینہ منورہ سے نکل کر بنو النذیر کے پاس، مدینہ منورہ سے باہر ان کے علاقے تھے، وہاں گئے اور ان سے مدد لینے کے لیے گئے کہ بھائی تم ہمارے حلیف ہیں اور ہمارے ذمے 200 اونٹ لگ گئے ہیں، تو آپ اب ہماری اس میں کتنی مدد کر سکتے ہیں. یعنی سوچو، ایسا نہیں تھا کہ بہت سارے اونٹ بندھے ہوئے تھے اور ان میں سے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 200 اونٹ دے دو، قصہ ختم ہو جائے نا، ایسا نہیں. فکر فرمائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اسی وقت وہ قصہ پیش آیا کہ وہ بنو النذیر کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کو، جو آپ کے ساتھ تھے، ایک وفد کی شکل میں گئے تھے، بہت عزت سے بٹھایا اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ ان کو قتل کرنے کا بہترین موقع ہے. تو یہ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسی جگہ پر بٹھایا کہ اوپر سے ہم پتھر کو لڑکا دیں گے اور پتھر ان پر گرے گا اور یہ انتقال کر جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اساسینیشن کا جو پلاٹ بنا تھا وہ اسی موقع پر بنا تھا، قبیلہ بنو النذیر. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع فرما دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عقل مند تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے اور اٹھ کر کے ارشاد فرمائے کہ مجھے ذرا ایک حاجت ہے، میں ابھی تھوڑی دیر کے بعد واپس آ رہا ہوں. اور کمرے سے نکل کر کے باہر گئے. لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید استنجا وغیرہ کی ضرورت ہو، صحابہ میں سے کسی کو نہیں اٹھایا وہاں سے، خود اٹھ گئے. اس لیے کہ جانتے تھے کہ جب تک میں دوبارہ یہاں آ کر کے نہیں بیٹھوں گا وہاں تک اوپر سے پتھر گرنے والا نہیں ہے، تو ان کی جانیں تو محفوظ ہے. دیکھو کتنی عقل تھی. تو صحابہ کو اگر لے کر کے اٹھتے مشتعل ہو جاتے تو گڑبڑ ہو جاتی، اس لیے کہ ان کے علاقے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو کہا کہ مجھے ذرا حاجت ہے، میں ابھی ذرا جانا چاہتا ہوں. کہ بہت اچھی بات ہے، صحابہ وہیں بیٹھے رہے، ان کو اطمینان ہوا کہ وہ آ رہے ہیں، آپ باہر نکل کر کے سیدھے مدینہ منورہ تنہائی تشریف لے گئے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بیٹھے رہے بیٹھے رہے بیٹھے رہے. انہیں جب احساس ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو واپس تشریف نہیں لا رہے ہیں، تو یہ بھی اٹھے اور اٹھ کر کے یہ بھی چلے گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے. جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے ساتھ حملہ کیا اور بنو النذیر کے علاقے پر قبضہ کر لیا. دیکھو بھائی، یہ حالات تھے کہ جن حالات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان جب خطرے میں پڑ گئی اور اساسینیشن کا پلان بنایا، تو اس خاندان کے خلاف پھر مسلمان کیا کرتے. میں اصل میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ وہ دو شخص جو بے گناہ تھے، غیر مسلم تھے، ان کا قتل ہوا اور ان کے سردار کے اشارے پر ایک خاندان نے ان کے 68 آدمیوں کو قتل کیا تھا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر انصاف کا معاملہ کیا کہ نہ. دل میں کتنا رنج ہوا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنے دنوں تک آپ صلی اللہ، ایک مہینے تک اس موقع پر، ایک مہینے تک فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے اور بد دعا کرتے رہے، اس قدر دکھ ہوا. لیکن اس موقع پر میں کہنا، یہ دو شخص جو قتل ہوئے ہیں یہ غلط ہوا ہے، اور اس غلطی کا شرعی جو سلوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہماری طرف سے جو قتل ہوئے ہیں ان کے ورثہ کو 100 اونٹ دیے جائیں, تو 200 اونٹ جمع کیے گئے اور 100 اونٹ ان پر روانہ کیے گئے. تو میں میرے بھائیو عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کا جو ٹائٹل ہے بس اسی کو ذہن میں رکھے کہ کسی کو تکلیف نہ دیجیے, کسی کو تکلیف نہ دیجیے. ابھی اسی بیان میں آئے گا کہ کسی کو تکلیف سے بچانے پر اللہ تعالی 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 15 سال کے بعد اپنی طرف سے ضرور کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں. تو اسی طرح کسی کو تکلیف دینے پر 5 سال کے بعد, 10 سال کے بعد ضرور پکڑ آتی ہے. یہ دو چیزیں ذہن میں رکھیے کہ تکلیف دی اور جو کچھ ہوگا آخرت میں ہوگا نا. آپ کسی کو تکلیف دے سکتے تھے اور روکا اپنے آپ کو کہ نا ہم ان کو تکلیف نہیں پہنچ, تو تکلیف پہنچانے سے رکنے پر اللہ جل جلالہ عام منوالو ضرور کوئی نعمت عطا فرماتے ہیں, کوئی علم کا خزانہ کھولتے ہیں یا کوئی خاص عمل کی توفیق عطا فرماتے ہیں, توبہ کی دولت سے مالا مال فرماتے ہیں, کوئی نہ کوئی ضرور نعمت ملتی ہے. تو جس طرح کسی کے کو تکلیف پہنچانے سے باز آنے سے, کسی کو تکلیف پہنچانے سے باز آنے سے اللہ تعالی شانہ نعمت دیتے ہیں, اسی طرح کسی کو تکلیف پہنچانے سے, کسی پر ظلم کرنے سے اللہ جل جلالہ وعام منوالہ کی طرف سے پکڑ بھی آتی ہے اور وہ پکڑ دنیا میں آتی ہے. اس لیے اس پر اگر کوئی محنت کرے گا تو انشاءاللہ پورا دن اس کی زندگی میں آسانی سے آئے گا. کسی کو تکلیف نہ دیجیے, کسی کو تکلیف نہ دیجیے, اس کا خاص خیال رکھیے. حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ سے میں نے ایک قصہ سنا کہ ایک شخص تھا, وہ بیچارہ گھر میں بیوی کے ساتھ تعلقات کبھی کبھی کشیدہ ہوتے ہیں, اور جب کشیدہ ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی ہو جاتی ہے. محبت ہوتی ہے تو بڑی بڑی غلطیاں بھی نظر انداز آدمی کر جاتا ہے, اور جہاں محبت نہیں ہوتی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں اور یہ شیطان کرواتا ہے. تو جہاں بھی جھگڑے ہوتے ہیں تو بیوی ہمیشہ شوہر کی بھلائیوں کو نہیں دیکھ سکتی, وہ نیگیٹو پوائنٹس ہی کو دیکھ سکتی ہے, اور میاں بھی جو ہے وہ بیوی کی اچھائیوں کو نہیں دیکھ سکتا, وہ نیگیٹو پوائنٹس ہی کو دیکھتا ہے. اور پوزیٹو پوائنٹس پر زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکلتا جہاں کشیدگی ہوتی ہے, اور نیگیٹو پوائنٹس کے اوپر چھوٹی سی بات پر بھی ہزاروں جملے نکل جاتے ہیں کہ تو ایسی ہے, تو ایسا ہے, تو ایسی ہے, تو ایسا ہے. اور پھر یہ گھر کی حد تک بھی نہیں رہتا, پوری دنیا کو بھی بتاتے ہیں کہ میری بیوی ایسی ہے اور میرا شوہر ایسا ہے, میری بیوی ایسی ہے اور میرا شوہر ایسا ہے, میری بیوی ایسی ہے اور میرا شوہر ایسا ہے. بھائی سمجھ میں کچھ آ رہا ہے؟ حالانکہ میاں بیوی کے جھگڑوں کے بارے میں جو آیات اتری ہیں, فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعیدوہن وہجروہن فی المضاجع واضربوہن, تو سب سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ میاں بیوی کو اپنے ڈفرنسز خود ہی حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یعنی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ ماں باپ کو اور سسرال والوں کی بھی اس کی اطلاع نہ ہو. دیکھو اس لیے کہ عزت کیا رہے گی, شوہر ہے وہ آپ ہی کا ہے. اگر اتنی لمبی چوڑی داستان دوسروں کے سامنے آپ اپنے شوہر کی بیان کریں گی جس کے ساتھ آپ رہنا چاہ رہی ہے, تو تمہارا شوہر اس کی کیا عزت رہے گی؟ اور شوہر اگر اپنی بیوی کی لمبی داستان سناتا ہے تو بیوی تمہاری جس کے ساتھ تم رہنا چاہ رہے ہیں تو کیا عزت کیا رہے گی؟ تو کہا کہ آپس میں سورٹ آؤٹ کریں. اور اگر معاملہ سورٹ آؤٹ ہو جائے تو بس پھر بہانے مت تلاش کرو, سورٹ آؤٹ ہو گیا معاملہ, اب کوئی نہ کسی نہ کسی بہانے سے دوبارہ جھگڑا شروع ہو جائے. نہ ہوتا ہے نا ایسا کبھی کہ دل میں نفرت سی بیٹھ گئی ہے اور دونوں نے آپس میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے سامنے اپنی اپنی باتیں رکھی, اور میاں یا بیوی جس کی زیادہ غلطی ہو رہی تھی انہوں نے اپنی غلطی کو ریئلائز کیا, اور ریئلائز کرنے کے بعد بالکل سدھر گئی یا سدھر گیا, بالکل چینج آ گیا, لیکن پھر بھی وہ موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور کچھ نہیں تو اب مجھے پتا ہے تو نے کیا 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 ہے. وہ پچھلی باتیں لاتا ہے, پچھلی باتیں لاتی ہے. بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, کہتے ہیں نہیں معاملہ ٹھیک ہو گیا, دونوں سدھر گئے تو پھر بالکل نہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپس میں دونوں سارٹ آؤٹ نہیں کر سکتے, فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا, اس کو اتنا اندر رکھنے کے لیے کہا کہ پھر میاں اور بیوی دونوں اپنے اپنے خاندان کے ایک ایک آدمی کو منتخب کرے اور ان کے سامنے پوری بات رکھے اور ان دونوں کو کہے کہ مل کر کے ہمارے معاملے کو سارٹ آؤٹ کرو. خاندان والوں کو بلاؤ نا, فبسو حکم, ایک حکم ادھر سے ایک اور ادھر سے ایک, جتنی بات کم رہے اتنا اچھا ہے. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ بری بات مت کرو اس لیے کہ اس سے برائی پھیلتی ہے, اچھی باتیں کرو اس سے اچھائی پھیلتی ہے. یہ بری بات جتنی کم کی جائے اچھا ہے. تو شوہر بھی مجبور ہے کہ عورت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے, عورت بھی مجبور ہے کہ شوہر ٹھیک نہیں ہو رہا ہے, تو کسی کو تو کہنا پڑے گا. کہتے ہیں کہ ادھر سے ایک کو ادھر سے ایک کو اور دونوں بیٹھ کر کے پھر کوئی سولوشن نکالیں. یعنی قاضی کے پاس سیدھے چلے جاؤ ایسا نہیں, پولیس کے پاس چلے جاؤ, کورٹ کے پاس چلے جاؤ نہ, پہلے خود سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرو. اور کہا کہ این یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما. دیکھو یہ قرآن کی طرف سے وعدہ ہے, قرآن کی طرف سے یہ وعدہ 100% کیا کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہیں اور میاں بیوی کے جھگڑوں میں عورت بھی خلوص کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ صلح ہو جائے اور میاں بھی دل سے خلوص سے یہ چاہتا ہے کہ صلح ہو جائے. اور این یریدا میں دو قول ہیں کہ دونوں حکم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور میاں بیوی بھی, یہ طلبہ کے لیے. تو چاروں کو لے لو کہ بیوی بھی خلوص کے ساتھ یہ چاہتی ہے کہ نہ میں کسی طرح بھی چاہتی ہوں کہ صلح ہو جائے, شوہر بھی یہ چاہتا ہے اور بیوی نے جس کو بھیجا ہے اپنے خاندان میں سے وہ بھی یہی چاہتا ہے اور میاں نے جس کو بھیجا ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ اگر یہ خلوص کے ساتھ بیٹھیں گے تو اللہ تعالی میاں بیوی کے دلوں کو جوڑ دے گا. فاعل اللہ ہے, یوفق اللہ بینہما. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس قسم کی بیٹھک کے باوجود بھی صلح نہ ہو تو ان چاروں میں سے کسی کے دل میں کھوٹ ہے. اگر ان چاروں میں سے کھوٹ نہ ہوتی تو ضرور توفیق ہوتی. یوفق اللہ بینہما. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ میاں بیوی کے جھگڑے جو ہیں وہ اندر ہی رہے تو اچھا ہے, اور اندر میں بھی یہ کہ بچوں کے سامنے بھی بالکل مت لڑو. جب میاں بیوی بازار میں جاتے ہیں تو لڑتے کب ہیں ان کو ایک دوسرے سے, لڑنے جھگڑنے والے میاں بیوی تو کہیں بھی جائیں گے, ان کو ہالیڈے میں بھی وہ تو لڑیں گی, ان کو کہیں بھی لے جاؤ وہ لڑیں گے ضرور, اس لیے کہ وہ لڑنے ہی کے بہانے تلاش کرتے ہیں. تو مارکیٹ میں نہیں لڑتے وہ, ہاں جو اس میں بہت کمال حاصل کر چکے ہوتے ہیں اور بہت عروج ان کا ہو چکا ہوتا ہے وہ تو پھر کچھ نہیں دیکھتے کہ ہم ایئرپورٹ پہ ہیں یا ایروپلین میں ہیں یا حج میں ہیں یا کہیں بھی ہیں, ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. جو ذرا تھوڑے تو کیا کرتے, غصہ بہت آتا ہے میاں کو بیوی کی کسی بات پر یا بیوی کو میاں کی کسی بات پر, صبر کر جاتے ہیں. اور صبر کر جاتے ہیں اور پھر لڑتے کب ہیں, گھر میں گاڑی میں بیٹھتے ہی, گاڑی میں ڈرائیونگ کرتے کرتے وہ بیوی بھی ڈرائیونگ صحیح طور سے نہیں کرنے دیتی, وہیں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور گھر پہنچ کر کے اور زیادہ اس میں. اللہ ہم سب کو بچائے. یہ ہم لوگوں کو ہنسی آتی ہے مگر یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے, یہ بہت دکھ کی بات ہے. اس لیے کہ جس گھر میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں ہر وقت آگ, گھر میں سکون کیسے ملے گا, ہے نہ شوہر کو سکون نہ بیوی کو سکون, نہ شوہر کو سکون. اور جھگڑے کا حل کیا ہے کہ وہ دونوں صبر کریں, دونوں صبر کریں. خاص طور پہ دینی ذہن کے لوگ ہیں ان کو تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی آپ کو بیوی میں آپ برائی نظر آئے آپ صبر کر جائیں, آپ بھی صبر کر جائیں, ایک دوسرے کی اچھائیوں کو دیکھیں اور برائیوں کو اور صبر کریں. اور جو بھی دو پارٹنر دنیا میں ہیں, جو بھی دو پارٹنر, وہ الگ الگ خاندان میں پیدا ہوئے ہیں, الگ الگ گھر میں پیدا ہوئے ہیں, ان کی جڑیں الگ الگ ہیں دونوں کی, تو دونوں کی 100% ہر چیز میں موافقت ممکن نہیں ہے. تو اس لیے وہ 6 مہینے, 1 سال, 1.5 سال, 2 سال میں اندازہ لگا لینا پڑتا ہے کہ بھائی میری بیوی کے اندر یہ عادت رہنے والی ہے, میرے شوہر کی یہ عادت رہنے والی ہے, پھر قبول کر لے اس کو بگر پکچر کو دیکھے کہ میرے اور دوسرے دنیاوی اخروی فوائد کیا ہیں. لیکن نہیں, وہ بس ایک مرضی. اور یہ سمجھ میں ہی نہیں بات آتی کہ 5 سال ہو گئے, 10 سال ہو گئے, 15 سال ہو گئے, 20 سال ہو گئے آپ کی شادی کو, اب آپ کو چینج کی کیا امید ہے؟ اور چینج بھی کون سا, کوئی فرض واجب وغیرہ نہیں, میں جو چاہ رہی ہوں, یہ میں چاہ رہی ہوں. بعض دفعہ بہت چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر بس میری چاہت, شوہر بھی میری چاہت. تو ہمیں سوچنے کا کہ جس طرح اس کے اندر مجھے کچھ کمیاں نظر آ رہی ہیں, تو اس کو بھی تو میرے اندر کچھ کمیاں نظر آ رہی ہوں گی. وہ اس کو ٹالریٹ کر رہی ہے, میں اس کو ٹالریٹ کر لوں. اور اگر یک طرفہ بات ہے, اس لیے کہ جہاں جھگڑے زیادہ ہوں گے وہ تو یہی کہیں گے کہ بھئی یہ تو ون سائیڈڈ ہے, صبر دونوں طرف سے نہیں ہے. وہ تو اس لیے کہ نظر تو یہی آتا ہے کہ غلطی ان کی ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. اور ادھر دیکھو تو کہ غلطی اس کی ہے, میرا تو کوئی قصور نہیں ہے, میں تو صلح کرنے کے لیے تیار ہوں. تو پھر ایسا سوچتے کہ چلو بھائی قصور تو ادھر ہی ہے, میرا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ان کے قصوروں پر میں صبر کروں گا تو اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ شانہ آخرت میں اجر عطا فرمائیں گے. تو بڑے بڑے بزرگوں کو بزرگی اس بنیاد پر ملی ہے, بزرگی ولایت اس بنیاد اس عمل پر ملی ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ طبیعت میں بہت لطافت تھی, بہت لطیف الطبع تھی. اتنے لطیف طبیعت کے تھے, طبیعت اتنی لطیف تھی حضرت کی کہ بستر پر رات کو جب سوتے تھے تو پوری رات نیند نہیں آتی تھی. اور فرماتے تھے اپنے مریدوں سے کہ بھائی یہ نیچے جو چادر آپ لوگوں نے بچھائی ہے ذرا دیکھو, اس میں کسی جگہ کریس تو نہیں ہے, اس لیے کہ مجھے پوری رات نیند نہیں آئی ہے. تو شلوٹ آ جاتی تھی چادر کے اندر, اس کی وجہ سے رات کو نیند نہیں آتی تھی. اگر کوئی پانی پیتا تھا اور پانی پینے کے بعد وہ نل کے اوپر, پبلک نل پر پانی, تو پانی پینے کے بعد ایسا نل کے اوپر وہ گلاس رکھے اور وہ گلاس ایسا ٹیڑھا ہو جائے, تو فوراً کسی کو کہتے تھے کہ جلدی جلدی اس کو ٹھیک کرو, مجھے سر میں درد ہو رہا ہے. اتنی بعض لوگوں کی طبیعت لطیف ہوتی ہے. حضرت گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی طبیعت اتنی لطیف تھی, خاص طور پہ بزرگان دین کی طبیعت میں بہت لطافت آ جاتی ہے, ذکر اللہ کرنے کی وجہ سے دل روشن ہو جاتا ہے. کہ نابینا ہو گئے تھے مگر حالت یہ تھی حضرت کی کہ چلتے چلتے حضرت کے متعلقین میں سے کسی کا بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا تھا, تو مثلا ڈاکٹر اشتیاق صاحب کا اگر بیٹا بیٹھا ہوا ہو تو ایسے چلتے چلتے نابینا تھے, دیکھ نہیں سکتے تھے, رک جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر اشتیاق کی بو آ رہی ہے, ایسا فرماتے تھے. بیٹا تو نہیں بیٹھا ہوا, یعنی انتقال کر چکا ہے باپ, پھر بھی کہتے تھے کہ مجھے ڈاکٹر اشتیاق کی بو آ رہی ہے. اور یہ قصہ تو میں نے پہلے بھی سنایا تھا کہ حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب عثمانی رحمتہ اللہ علیہ, یہ حضرت کے خدام میں سے ہیں, تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور حضرت کی خدمت کرتے تھے, تو حضرت کے لیے چائے لاتے تھے. تو حضرت نے جب چائے اپنے گھونٹ لی, پہلا گھونٹ لیا چائے کا, تو حضرت نے فرمایا کہ مولانا حبیب الرحمن چائے کچی ہے. تو مولانا حبیب الرحمن صاحب رحمتہ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم بنے, وہ کہتے کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ اتنی مرتبہ میں نے ابالی چائے کو اور حضرت فرما رہے کہ چائے کچی ہے. تو کہا دوسری دن جب میں چائے پکا کر رہے تو 5 مرتبہ کی جگہ پر 10 مرتبہ میں نے اس کو ابال دیا. حضرت نے جب پھر چائے پی کہ مولانا حبیب الرحمن چائے کچی ہے, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تیسرے دن پھر کہا مولانا حبیب الرحمن چائے کچی ہے. یہ تو گنگوہی رحمتہ اللہ علیہ کی بات, طبیعت لطیف, اس لیے کہ آپ حضرات کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی نا کہ ایک کریز ہو چادر کے اندر, وہ پتا کیسے چلے اور اس کی وجہ سے نیند نہ آئے, سمجھ میں نہیں آتا. اس سے کہ ہماری طبیعتیں تو کبھی لطیف ہوئی ہی نہیں ہے نا, اور لطیف طبیعت والوں کو ہمیں دیکھنے کا موقع بھی نہیں ملا ہے, کیا کہ چائے نہیں ہے یہ. تو مولانا حبیب الرحمن صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے بہت سوچا, اور یہ لوگ جو ہے خدمت کرنے والے لوگ تھے, تو چاہتے تھے کہ بھائی ان کی مرضی کے مطابق چائے بنے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے بہت اہتمام کیا, اور اہتمام میں نے یہ کیا کہ چائے ڈالنے سے پہلے وہ کپ کو ایسے رنز کرتے ہیں کہ رات کو کوئی چیز اس میں سے گزری نہ ہو, کوئی چیز گری نہ ہو. تو کہا رنز کرنے کے بعد میں نے ایک کپڑا لے کر کے اسے ڈرائی کیا, اور ڈرائی کرنے کے بعد میں نے چائے ڈالی. تو وہ رنز کرنے کے بعد ایک دو قطرے جو اندر کچے رہ جاتے تھے وہ حضرت کو محسوس ہوتے تھے. تو کہا کہ میں جب چائے وہ کپ کو رینز کرنے کے بعد اچھی طرح خشک کر کے اس میں چائے ڈال کر کے لے گیا تو حضرت ولی حبیب الرحمان آج چائے اچھی طرح پکی ہے. یہ طبیعت میں لطافت. تو بہت لطیف, چھوٹی چھوٹی بات میں تکلیف ہو جاتی تھی اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے, اس لیے کہ مرید ہیں شاگرد ہیں ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں تو بالعموم ہمارے زمانے میں تو اب حالات بدل گئے, ان کو کھوٹا نہیں لگتا, ان کو برا نہیں لگتا, حضرت سے ان کو عقیدت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ حضرت ہمیں اپنا سمجھتے ہیں اس لیے ہم سے ناراضی کا اظہار کر رہے ہیں. تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں, لیکن بیوی کے معاملے میں بالکل چپ رہتے تھے اور بیوی جو ہے بالکل کوڑ مگ نکلی تھی, بہت ستاتی تھی, بہت ستاتی تھی, اور حضرت کو ایسا کہتی تھی کہ تو جھوٹا پیر ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, ایسے ہی پیر بنا ہوا ہے. تو ایک مرتبہ, دو مرتبہ, تین مرتبہ اس نے یہ کہا کہ پیر تو آسمانوں میں اڑتے ہیں, جو بزرگ ہوتے وہ تو آسمانوں میں اڑتے ہیں, ایسے بیٹھ کر کے مریدوں کی سے خدمت کراتے رہتے ہیں اور کھاتے پیتے رہتے ہیں. تو حضرت بھی بہت تنگ آ گئے تھے تو بہت دعا فرمائی حضرت نے, دو رکعت نماز پڑھ کر کے, اے اللہ ایک مرتبہ مجھے آسمان میں اڑنے کی قدرت عطا فرما دی. الہام ہوا کہ جاؤ باہر نکلو, تمہیں اڑنے کی قدرت ہم نے عطا فرما دی. تو بیگم جو ہے وہ گھر کے پچھلے حصے میں کچھ کر رہی تھی اور حضرت یہاں سے آگے سے یوں اڑتے ہوئے وہ پچھلے حصے سے یوں کر کے گزرے اور آگے سے پھر داخل ہو گئے گھر میں. تو وہ اندر داخل ہو کر کے کہنے لگی کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ بزرگ تو وہ ہوتے ہیں جو آسمانوں میں اڑا کرتے ہیں, ابھی ابھی میں نے ایک بزرگ کو یہاں سے اڑتے ہوئے دیکھا. تو کہا دیکھا تم نے؟ تو کہا کہ بالکل دیکھا. تو کہا وہ تو میں ہی تھا, وہ تو یہ حقیر ہی تھا. تو کہنے لگی کہ اچھا اسی لیے اڑنے میں ذرا ٹیڑھا بن تھا. یہ میاں بیوی کے جہاں جھگڑے ہوتے ہیں تو جو کمال کی چیز ہوتی ہے اسے, اچھا اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے, میں سمجھ گئی. تو ایک مرتبہ حضرت نے اپنے ایک خادم کو بھیجا کہ جاؤ, وہ بھی ذرا تیز دماغ کا تھا, تو اس کو بھیجا کہ جاؤ گھر جا کر کے. اب وہ گھر گئے تو بہت کچھ سنایا کہ تم لوگ بے وقوف ہو اور تم ان کی خدمت میں رہتے ہو اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے آئے ہو, وہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا ہے, میں جانتی ہوں اس کو. تو بہت خفا ہوا, لیکن بہرحال اپنے شیخ کی بیگم تھی تو یہاں آ کر کے بہت غصہ تو تھا. یہ کہا کہ حضرت اب تو حد ہو گئی, بس آپ مجھے اجازت دے تو میں ٹھیک کر دوں اسے. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے میرے اوپر الہام کیا ہے کہ مرزا مظہر اگر تو ولایت کے بلند درجات کو چاہتا ہے تو اس عورت سے شادی کر اور اس کی اذیتوں پہ صبر کر, میں نے تو اس سے نکاح ہی ولایت کے لیے کیا ہے, ولایت کی خاطر. تو آدمی صبر کرے کہ کوئی بات نہیں, اس پر ہمیں ترقی ملے گی. اب یہ کہ ایک طرف سے بولے 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 تو کتنا بولے, اگر عورت بولے گی تو کتنا بولے گی, اور جب دیکھیں کہ بہت بولنے والی عورت ہے تو پھر زندگی بھر کے لیے بہرے ہو جاؤ, یعنی یہ طے کر لو کہ بس اس کی بات سنی انسنی کر دیں. کتنا بولے گی, کتنا بولے گی, لیکن وہ بھی بولتی ہے, ہم بھی بولتے ہیں, پھر ہماری زبان سے بھی کچھ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں. یہ کچھ نہیں ہے, یعنی گھر میں کچھ نہیں ہوتا, چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے شیطان لڑاتا ہے اور میاں بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پھر یہ دونوں دین میں ترقی نہیں کر سکیں گے. دونوں جھگڑیں گے دین میں, اس لیے دین میں ترقی نہیں کر سکیں گے کہ ہر وقت نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی وہی چیز چھپتی ہے, تلاوت کر رہے ہیں تو بھی وہی چیز چھپتی ہے, بیت اللہ پر نظر پڑتی ہے تو بھی وہی چیز چھپتی ہے کہ اس مصیبت سے کیسے نکلوں, اس مصیبت سے کیسے نکلوں, اس مصیبت سے کیسے نکلوں, اس مصیبت سے کیسے نکلوں. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں زمانے کا مارا ہوا ایک مرتبہ پھرتے پھرتے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہا تھا, حکومت کے لوگوں نے ایسا سمجھا کہ یہ کوئی جاسوس ہے, مجھے پکڑ لیا, مجھے پکڑ کر جیل میں ڈال دیا, اور جیل میں ڈال دیا اور جیل بھی بامشقت. تو کہا کہ روزانہ کھودنے کا کام کرنا پڑتا تھا. کہا کہ حکمرانوں میں سے ایک صاحب جو ہیں ان کا مجھ سے تعلق تھا, عقیدت مند تھے وہ میرے, تو وہ جیل میں ادھر ادھر کبھی کبھی وزٹ پر بھی جانا ہوتا ہے تو کہ وہ آ گئی اور انہوں نے مجھے دیکھا, کہا کہ حضرت آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ بس دیکھو یہ ایسا ہوا ہے. تو اس نے کہا کہ میں آپ کی رہائی کا کچھ سامان تو کروں لیکن ایک شرط پر. کہا کہ کیا شرط ہے؟ تو کہا کہ میری ایک بیٹی ہے, اس سے آپ کو شادی کرنی پڑے گی. اب یا تو اس وجہ سے کہا ہو کہ بیٹی کو شوہر نہیں مل رہا تھا, یا اس وجہ سے کہا ہو کہ دل نے یہ چاہا ہو کہ بھائی حضرت جیسا داماد مجھے مل جائے. اب حضرت تو وہاں تنگ آ چکے تھے جیل میں, تو کہا بھائی یہ شرط منظور ہے, بہت اچھی بات ہے, اب شادی ہو گئی. حضرت فرماتے ہیں خود حضرت شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کہ بھائی اتنی زبان دراز کہ گھر میں داخل ہوتے ہی شروع ہو جاوے, اور شروع ہو جاوے اور اس میں سے ایک بات وہ بار بار سنائے کہ تو وہی ہے نا جسے میرے ابا نے جیل سے چھڑایا تھا, بار بار یہ بات سنائے. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ بہت صبر کیا, بہت صبر کیا, بہت صبر کیا, جب حد ہو گئی تو میں نے کہا کہ ہاں میں وہی ہوں جسے تیرے باپ نے چھوٹی جیل سے رہائی دلوا کر اس بڑی جیل میں داخل کیا ہے. تو یہ زبان درازی. ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک عورت گئی اور کہنے لگی کہ میاں بیوی کے جھگڑے ہمارے بہت ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ عورتوں ہی کا قصور ہے, میں تو دونوں کو قصوروار ٹھہراتا ہوں, کبھی یہ کبھی وہ دونوں, کبھی مرد کا قصور ہوتا ہے کبھی عورت کا. تو کہنے لگے, تو وہ حالات سے اندازہ لگ گیا بزرگ کو, تو کہا کہ میرے پاس ایک ہے وظیفہ اس کا, میں ابھی دم کر کے آپ کو پانی دیتا ہوں لیکن اس کے استعمال کا طریقہ اچھی طرح سے سمجھ لینا. کہا کیا ہے طریقہ؟ کہ تمہارا میاں جب شام کو کھیت سے کام کر کے آوے تو میاں پر نظر پڑتے ہی یہ جو پانی میں دم کر کے دے رہا ہوں ایک دو گھونٹ منہ میں لے جانا ہے, لیکن ایک قطرہ حلق سے نیچے بھی نہیں اترنا چاہیے اور ایک قطرہ باہر بھی نہیں نکلنا چاہیے. کہا یہ ہے پانی, اس کا دیا جھگڑا ہی نہیں ہوگا تمہارا. بہت خوش ہوئی. اب اس کی شکایت یہ تھی کہ جیسے ہی کھیت سے آتے ہیں بس اتنا لڑتے ہیں میرے ساتھ, اتنا لڑتے ہیں, اور اسے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ لڑائی تو میری وجہ سے ہو رہی ہے. اب یہ صاحب اندر اپنی پوری توقعات کے ساتھ آئے کہ روزانہ کی طرح ابھی شروع ہوگا, لیکن بہت تعجب کہ تو بولتی ہی نہیں. اطمینان سے کپڑے بدلے, ہاتھ منہ دھویا, چائے بھی بنا کر کے لے آئی, کھانا بھی لگا دیا, مگر بولے ایک لفظ نہیں. تب جا کر کے عورت کو احساس ہوا کہ لڑنے والا میرا میاں نہیں ہے, لڑنے والی تو میں ہوں. یہ اس طریقے سے بزرگ نے اس کا علاج کیا کہ لڑنے والا میاں نہیں ہے, لڑنے والی تو میں ہوں, میں ہی اگر اپنی زبان کو کنٹرول کر لوں تو آگے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے, تو بھائی سب عورتوں کو اور سب شوہروں کو میری طرف سے درخواست ہے کہ صبر کرو اور لڑائی جھگڑی نہیں. اور لڑائی جھگڑے جیسے میں نے کہا کہ اگر دکان میں غصہ آ جائے تو کیا کرتا ہے میاں؟ صبر کر جاتا ہے. کسی اور کے گھر میں غصہ آ جائے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے اور گھر آ کر کے لڑتا ہے. تو اسی طرح بچوں کے سامنے کبھی مت لڑو. بچوں کے سامنے آپ لڑو گے تو بچوں کے دلوں سے میاں اور بیوی دونوں کی عزت نکل جائے گی, پھر وہ بڑے ہوں گے تو بات کسی کی نہیں مانیں گے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ بیوی شوہر کی عزت کو پامال کرتی ہے اور شوہر بیوی کی عزت کو پامال کرتا ہے تو بچے بڑے ہو کر باپ کو بھی ڈانٹیں گے اور ماں کو بھی ڈانٹیں گے, اس لیے کہ وہ تو عزت کی چیز ہے ہی نہیں, وہ دونوں کو ڈانٹیں گے. اور آگے اس سے تیسری بات کہ آپ کی زندگی تو آپ کے لیے دنیا ہی میں جہنم بنی ہوئی ہے, مگر آپ بچوں کے سامنے جھگڑا کر کے ان کو بھی یہ سبق دے رہے ہیں کہ ہمیں بھی شادی کرنے کے بعد ایسی زندگی گزارنی ہے. تو بیٹی ہماری دیکھے گی کہ میری ماں میرے باپ کے ساتھ ایسا کرتی تھی تو وہ وہاں جا کر ایسا ہی کرے گی اپنے میکے میں, اور بیٹا دیکھے گا کہ میرا باپ میری ماں کے ساتھ ایسا کرتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرے گا. تو یہ سلسلہ در سلسلہ پھر قیامت تک بچے جو ہیں وہ بہت پریشانی والی زندگی گزاریں گے. تو میں اصل تو تکلیف نہ دیجئے پر بات کر رہا تھا. تو حکیم صاحب نے فرمایا کہ وہ آئے میاں اور کھانے کے لیے بیچارے بیٹھے پورے دن کے بھوکے, اور دیکھا کہ کھانے پینے میں وہ اہتمام بیچاری کرتی بھی نہیں تھی, بہت شوہر ہیں جو بیچارے صبر کرتے ہیں, اہتمام کرنا چاہیے, بھی بہت نیکی ہے. وہ بیچارے آپ کے لیے باہر جا کر کماتے ہیں, کما کر لاتے ہیں, آپ کو کھلاتے ہیں, پلاتے ہیں, کپڑے پہناتے ہیں, تو ایک پارٹنرشپ ہے, پارٹنرشپ. اور میں نے یہ کہا کہ ہماری عورتیں جن گھروں میں, یہ میں ان عورتوں سے اب بات کر رہا ہوں جو گھروں میں اپنے شوہر کی, اپنے بچوں کی, اپنے ماں باپ کی, اپنے سسرال والوں کی بہت خدمت کرتے ہیں, مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں, تو اسے اپنے گھر کا ایک کلچر سمجھ کر خوشی سے کر رہی ہیں. ان سے کہتا ہوں کہ نیت بدل دیجیے آپ, اور نیت یہ کیجئے کہ میں شوہر کو اچھا اچھا کھانا کھلاؤں گی اور میرے شوہر کا دل خوش ہوگا, تو میرا شوہر جس کا بندہ ہے, جس کی مخلوق ہے, اس کا خالق مجھ سے خوش ہوگا. میں میرے بچوں کو اچھا اچھا کھلاؤں گی, میں میرے بچوں کو آئن کر کے اچھے اچھے کپڑے پہناؤں گی, تو میرے بچوں کا دل خوش ہوگا. جب دل خوش ہوگا ان کا, تو میرا اللہ خوش ہوگا. تو کتنی عبادت کتنی جمع ہو جائے گی آپ کے لیے, عورتوں کے لیے. میں میرے گھر کو صاف رکھوں گی, صاف رکھوں گی, میرا شوہر خوش ہوگا, میرے ان لوگ خوش ہوں گے, میرے بچے خوش ہوں گے. اگر نوجوان لڑکی ہے تو میں کر رہی ہوں, میرے بھائی, میرے والد, باہر سے آنے والے مہمان, ان کو راحت ملے گی, فرحت ملے گی, تو سب اجر و ثواب ملے گا. اور جن گھروں میں ضرورت پڑے تو شوہروں کو بھی تعاون کرنا چاہیے, اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن عورت کو اپنی طرف سے تقاضا بھی نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ جبکہ شوہر کو دیکھ رہی ہے کہ صبح سے شام یہ مشغول ہے, کام میں ہے. یہ تو پارٹنرشپ ہے, پارٹنرشپ کہ آپ گھر میں ہیں, وہ باہر ہیں, تو آپ کھانا پکا لیں, وہ آپ کے لیے کھانا پکانے کے سامان لانے کے تیار ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ جیسا ویسا بیچاروں کو کھانا ملتا تھا, اس دن جو ہے بہت زیادہ نمک پڑا ہوا تھا, تو بہت غصہ آیا, بہت غصہ آیا, اور غصہ آیا, اور دل نے چاہا کہ بس ایسے ہی پلیٹ کو پٹخ کر کے اٹھ جاؤں اور ان پر بھی غصہ کروں جو بھی, مگر وہ ضبط کر گئے, ضبط کر گئے. ان کا انتقال ہو گیا. انتقال ہونے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا, خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ تو کہا تھا تو کچھ نہیں, لیکن ایک نیکی اللہ تعالی شانہ نے میری قبول فرما لی. کہا کون سی نیکی؟ تو یہ واقعہ بیان کیا انہوں نے, یہ واقعہ بیان کیا. اور یہ واقعہ بیان کر کے یہ کہا کہ اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا, اس وقت میں نے اپنے دل میں یہ سوچا تھا کہ میری بیٹی اگر کسی کے گھر میں بیاہ ہی گئی ہوتی اور وہ میرے داماد کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی, غور سے سننا, میری بیٹی اگر کسی کے گھر میں بیاہ ہی گئی ہوتی اور میری بیٹی میرے داماد کے ساتھ ایسا کرتی اور میرا داماد صبر کر جاتا اور اس کی مجھے اطلاع ہوتی, تو داماد میری نظر میں کتنا محبوب ہو جاتا. تو کہا کہ یہ اللہ کی بندی ہے, میں اس اللہ کی بندی کے اس عمل پر صبر کروں گا تو اس بندی کا خالق مجھ سے کتنا خوش ہوگا. کہ یہ میں نے اندر مراقبہ کیا اور اس مراقبے پر عمل کرنے کی ہمت مجھے ہوئی اور میں صبر کر گیا, تو اللہ تعالی شانہ نے اس کے اوپر جو ہے مجھے یہ ساری نعمتیں عطا فرمائی. تو میرے بھائیو, یہ سبق جو ہے برابر مضبوطی سے پکڑ کے رکھو کہ کسی کو ہمیں تکلیف نہیں دینا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے, کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہوں کہ کسی کو تکلیف نہیں دینا ہے اور میں آپ کو تکلیف دیتا رہوں اور آپ صبر کرتے رہیں. نہیں, مجھے بھی اس پہ عمل کرنا ہے, آپ کو بھی عمل کرنا ہے, ماں باپ کو بھی عمل کرنا ہے, اولاد کو بھی عمل کرنا ہے, شوہر کو بھی عمل کرنا ہے, بیوی کو بھی عمل کرنا ہے, استاد کو بھی عمل کرنا ہے, شاگرد کو بھی عمل کرنا ہے, پڑوسیوں کو بھی عمل کرنا ہے, سب کو عمل کرنا ہے اس کے اوپر کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور اگر تکلیف پہنچ جائے تو ہمیں فوراً معافی مانگ لینی چاہیے, اور صرف معافی مانگنا بھی کافی نہیں بلکہ کچھ لے دے کر خوش بھی کرنا چاہیے. معافی مانگ لی اور آپ نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے بھائی, معاف ہو گیا, جب میں نے اللہ کے گھر تک میں نے معاف کر دیا. ہمارے یہاں تو معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی معاف کر دو, کہیں ملاقات ہو جاتی ہے, گلے لگ کر کے کان میں کہہ دیتے ہیں کہ بھائی میری طرف سے کچھ کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا, اور ادھر سے بالکل خاموش, تو ہمیں فکر نہیں ہوتی، بھائی فکر کرو، ابھی تو پوچھو کہ معاف کیا کہ نہیں کیا. معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، معاف کرنے سے کچھ ہوتا ہے. معافی مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم انتظار کس بات کا کرتے ہیں؟ کسی امپورٹنٹ ٹائم کا، کہ بھائی عمرے کے لیے جائیں گے اس وقت کہہ دیں گے کہ بھائی معاف کر دینا، عید کے دن کہہ دیں گے کہ بھائی معاف کر دینا. معاف کر دینا آپ نے کہا، اس نے کہا کہ میں نے معاف کر دیا. اگر آخرت کی ہمیں فکر ہوتی تو ہم کیا کہتے کہ بھائی دل سے معاف کیا نا آپ نے، سچ کہہ رہے ہو نا بھائی معاف کر دیا نا، آخرت میں مانگو گے، ایسا بھی ہم کہتے. اور جب معاف کر دیا تو اس کے بعد بھی ایک ہفتے کے بعد، دو ہفتے کے بعد کوئی تحفہ وحفہ بھیجو، ایک مہینے کے بعد اور تحفہ بھیجو، تاکہ اس کا دل بھی بالکل خوش ہو جائے آپ سے. بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اپنی آخرت کی فکر. تکلیف کسی کو مت پہنچاؤ، اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچ جائے تو معافی مانگ کر اسے خوش کر لو، اور اگر کسی سے ہمیں تکلیف پہنچے تو صبر کرو اور صبر کر کے معاف کرتے چلے جاؤ. صبر کرو اور صبر کر کے معاف کرتے جاؤ. معافی مانگے بغیر جو معاف کرتا ہے، اللہ تعالی شانہ کی معافی اسے ضرور حاصل ہوتی ہے. لوگوں کے معافی مانگے بغیر جو لوگ معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی شانہ کی معافی ضرور ملتی ہے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلينا. اللهم اجعل حبك احب الينا من انفسنا ومن اهلنا ومن الماء البارد. اللهم اجعل وساوس قلوبنا خشيتك وذكرك. اللهم افتح اقفال قلوبنا بذكرك. اللهم اجعلنا من الذاكرين الله كثيرا. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت عالم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا. اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إليك ربنا فحببنا، وفي أنفسنا لك ربنا فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيئ الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا،
وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين المخلصين المخلصين المحبوبين المتقين، اللهم اجعلنا من أوليائك المقربين الصديقين، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.